برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہم نے اپنے سلسلہ درس میں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے، عنایت سے، ہم نے سیرت مبارک کے ابتدا سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا فرمانا، سرزمین مکہ مکرمہ سے ہجرت اور مدینہ منورہ کے ورود تک کا بیان تقریباً اختصار سے ہم کر چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو میرے مدنی کی زندگی، مدنی زندگی، اسلام کی رفعت، سربلندی، اسلام کی عظمت، تکمیل، یعنی جس دین کی ابتدا مکے سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ میں، مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال گزرے ہیں، اس 13 سالہ دور میں کوئی احکام، کوئی شریعت کے بارے میں عوامر، نواہی، احکام، حدود یا آسان مسائل سمجھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکات، کوئی حکم نہیں تھا۔ 13 سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اس بات دعوت کی، جو مسائل مہمہ تھے، اللہ کی توحید، نبوت و رسالت اور اس بات قیامت، بس ان 3 مسائل پر میرے آقا نے 13 سال اپنی زندگی کے طرف کروائے۔ کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے نا کہ میرا مدعا کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں۔ اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے۔ تو بے عینی ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا، حکم دیا جی آپ ان کو انتظار فرمائیں، ڈرائیں، لیکن ہر چیز برداشت، صبر۔ اور آج بھی کسی ملک میں، کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں، یاد رکھیں، کوئی تاریخ، کوئی جماعت، کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی منہاج نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب روس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ چلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس اس کے بعد تم کے پلے میں کچھ نہیں۔ اسلام تو ایک ایسا جامع، کامل، مانے، مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سراپا چیزوں کے انقلاب لاتا ہے، کہ عقیدے میں انقلاب، عمل میں انقلاب، شکل میں انقلاب، اقتصادیات میں انقلاب، نظم حکومت میں انقلاب، یعنی پورے نظام، پورے ڈھانچے کو بدل دیتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو، آدھا اس کو بھی چلنے دو، نا، اسلام ایک کامل۔ تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فکری، کوئی تحریک، کوئی جماعت کامیابی سے ہم کنار تب ہو سکتے تھے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے، اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں اس سے صبر، اور اس صبر کے بعد جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو اس سے پھر خود بخود اس جماعت وجود میں آتی ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانے پہ منزل مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا. اب میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے, یعنی زمانے ہجرت پہ نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماسیمائے سیدنا ابو بکر کے اور آدمی اسی سب راستہ دکھانے والا ہے. یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے, اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی 85 آدمی. یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ 83 افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں, لیکن وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ کنتن, وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے, اب خالص کو نہ تھے, اب ان میں کوئی کھوٹ وہ تھی. تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی, جس سے اسلام کو تابانی ملی, اسلام کو عزت ملی, اسلام کو عظمت ملی, اسلام کو غلبہ ملا. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جمہور ائمہ کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب, حالانکہ جمہور کا مطلب یہ ہے, جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں, مثلا 2 صحابی ایک طرف ہیں, 10 صحابہ ایک طرف ہیں, خاص بات ہے کہ جمہور سے مراد 10 صحابہ ہیں. 4 ائمہ میں سے 3 امام ایک طرف ہوں اور ایک طرف ہو, تو بات یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف, اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا. تو اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اجمعین کے مکہ افضل. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, مدینہ افضل. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں, تلوار سے فتح ہوتے ہیں, ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح. تو اب سیدنا ابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے, تو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی وہ خالی چٹکے اس کی جگہ سے میدان, آپ نے فرمایا لمن ہاتھ لفظی زمین کس کی؟ ہم نے کہا حضور یہاں دو یتیم بچے ہیں, ان کا باپ مر گئے ہیں, ان کی یہ زمین ہے, آپ نے فرمایا ان کو بلائیں, تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں, تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو. تم نے کہا کہ آپ کیوں نہ, ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو, تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے. اب نے فرمایا پھر مجھے دوسری جگہ دیکھنی ہوگی, میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالص رتن خرید کا. میں کہا جیسے آپ راضی ہیں, آپ پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے. تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی, یہ سب سے پہلی مسجد تھی. اس طرح تو مسجد قباء, لیکن بے اعتبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی. اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا کے آپ صرف نماز پڑھیں, بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا, وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, وہی جناب جی ایچ کیو تھا, سب کچھ مسجد. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد سے ذرا غور کرو کہ اس کے مینار, اس کا قبا, یہ تو ہمارے لیے ہیلمٹ ہے, اور مینار جو ہیں دیکھیں گے ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم ڈیزائن ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاس پاس کر دیتے ہیں, چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس نے اس کو سزا بھی دی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے, پھر جگا رہے ہو. اب تو مسجد جو ہے نا جی بس ایک ہے کہ جو عبادت کی جگہ ہے وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے. اچھا بعض لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھ چل نماز بھی ہو جائے گی, اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ ذرا اچھی ملے گی. ورنہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے. صحیح حدیث مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح، اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے سارے زمین کی سمت ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں. یہ تو منارہ نور ہے، یہ تو منارہ اسلام ہے، یہ تو اساس اسلام ہے اور یہ مراکز اسلام ہیں. سب سے پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا اس کو مقام کفہ پر. اصحاب کفہ جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ بابا مل جا چکانے کا کوئی سبب ہی، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم. اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا وہی تصور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں، اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکاۃ شریف اور لوگوں کو کافی اناج پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ کتنے بیچارے کم عقل تو اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہی مسجد کا مصلی، وہی مسجد کا منار، وہی مسجد کا حجرا. حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے پھر ابھی جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو پھر اسی کی عداد کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے. حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے. حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ اسکول نہیں ملے، کسی کالج نہیں ملے، اپنا جو ہمیں پرائمری اسکول نہیں ملے، تو ہمیں تو یہ ملا یا نسیہ دین کا مدرسہ ملا. تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا اور اس کو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو بورے سے ہوتی ہے. کسی کو باغ ملا، کسی کو زمین ملی، کسی کو جائیداد ملی. اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد اور مدرسہ اور کیا جائیداد دے کے غریب آگے جائیں. آپ ان کو برا کہیں، آپ ان کو دیکھیے ہم اسی کہیں، آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں، آپ کی جو مرضی ہے، لیکن ان کے پلے میں تو یہی نہیں رہا. اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہلی ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا، ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں اندھوں میں، اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا 1400 سال گزر گئے ابھی تک ایک میٹر پہ کھڑے. وہ تو یہ بھی کہے گا بھائی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا، وہ تو زمین پیدا ہوئی تو پھر اگر آپ نے پھر چیزیں ساری چھوڑنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ ہم تو مجبور ہیں، ہمارے دامن میراث رسول کے علاوہ اور کچھ ہم کریں تو ہم مجبور ہیں. آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے. لیکن ہر آدمی کوئی لاڈ نکالے کا وارث ہے کا قانون لے کے جا چل رہا ہے. اسی طرح کوئی شیکسپیئر ہے کے پاس، آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملیں گی نا. اسی طرح کوئی سٹالن کا، کوئی لینن کا، کوئی کسی کا، کوئی پاؤ کا، کوئی چاؤ کا، تو ہمارے پر محمد مدنی کسی ہم کہاں گئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضرت نے مسجد بنائی، مدرسہ جاری کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں. آخا بین المہاجرین والانصار، فرمایا کہ بھی آؤ، آج اللہ کا نبی کو منکر لیا ہم نے فیصلہ. انصار حاضر ہو گئے، کہا جی ہاں آپ نے ہمیں دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں، اخرجوا من دیارہم واموالہم، تو ان کے مال بھی چھین لیے گئے اور حویلیاں، گھر، دیار، بچے سب کچھ یہ لٹ پٹ کے تین کپڑوں میں آئے. لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو گھر لیا ہے، آپ جو ہیں گھر والے ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے قدری سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی کرا. انصار نے کہا ہم نے اس لیے بالکل ہم تو آ جائیں. نے کہا اس لیے بالکل آپ کا حکم ہے، بالکل ہم بالکل بقلبنا قلوبنا ہم اپنے دل سے راضی ہیں. اب حضور نے اس کو کہتے ہیں موافات، یعنی آپ نے مہاجر و انصار کے درمیان میں موافات قائم کی. ایمان سے کہیں کیا اس میں درد نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہے اور انصار انصار ہے, ہمارے درمیان میں یہ دیواریں کھڑی ہیں کیوں؟ ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا, کہ کہا میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو تو کیا مشکل تھی. اب اگر اس سرزمین سے پیٹرول نکل سکتا ہے, سونا نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی معدنیات نکل سکتی ہیں, اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے تو کیا آپ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ لیکن امت تو تعلیم کے لیے تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا, انصار انصار. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا, کوئی پاکستانی ہوگا, کوئی افغان ہوگا, کوئی سید ہوگا, کوئی پشتون ہوگا, کوئی سندھی ہوگا, کوئی تاجک ہوگا, کوئی ازبک ہوگا, کوئی پشتو بولنے والا, اردو بولنے والا, پھر یہ سارے جھگڑے نہ ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے سب پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹا ڈالو, ان کو بھائی بناؤ. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں اوس و خزرج بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے, کبھی صاحب کے سب الحمدللہ اسلام میں آ گئے, یہ بہت بڑے قبیلے تھے. ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو, خزرج والے نے پکارا اپنے قبیلے کو. پرانے دور میں یہی دن ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا. تو دونوں جناب تلواریں لے کے نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور گئے, آپ نے فرمایا بابا لفیکم الجاہلیہ, کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے, تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے. تو وہ انہا منتن, چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو, یہ تو بدبودار نعرے ہو. کہیں لسانیت کا جھگڑا, یہ کون ہے جی اردو سیکھیں گے, یہ کون ہے جی بنگلہ سیکھیں گے, یہ کون ہے جی یہ جناب امبالا باری ہے, یہ کون ہے جی یہ کیرالا کا ہے. لسانیات پہ جھگڑا, قومیتوں پہ جھگڑا, رنگ پہ جھگڑا. وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی. ایسے اسلام کا تقاضا کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا, سب بھائی بن گئے. اچھا ایک روایت کیا ہے کہ سیدنا علی بن گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا, اب فرمایا ابا ترجا, تم اس بات سے راضی نہیں کہ تو میرا بھائی بن جائے, میں تیرا بھائی بن جاتا. تو حضرت علی بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا رسول اللہ تو بڑی بھی کچھ سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے. اب دیکھیں انصار اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. یہ جذبہ, یہ چیزیں اسلام کا سبق تھی, سوچ صدق سوچ کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لی, ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال. صحابی جو بھائی بنے نا جی, وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا, اس نے کہا دیکھو میرا بھائی, اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا. ہم جو ماں کے پیٹ سے تھے نا, وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو, باپ کہتا ہے تم بھائی ہو, پتہ نہیں عورت ہے قیامت کی ہو, اللہ ہو, کیا پتا ہو سکتا ہے. لیکن سارے بھائی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں, جس میں تو میرے نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دیکھو میرا گھر ہے, اس کو دو کمرے, ایک تمہارا ایک میرا, اگر دو کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے, آدھا تمہارا آدھا میرا. میرا باغ ہے اس میں 100 کھجورے ہیں, 50 تمہاری 50 میری. بھائی جو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی. وہ ہے نا شورش کاشمیری, اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے, بہت بڑا مقرر بھی تھا, خطیب بھی تھا, ادیب بھی تھا اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا. تقریباً 11 سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی. تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بات سلو ہو گئی, کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی. تو بھٹو صاحب اس کے پاس آ گئے اس کے گھر میں, اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے بس بات کرو. پھر نہیں بدلے تو بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو صاحب کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا جدی آدمی ہے, مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں, تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا, اس کا ایک ہی کمزوری ہے, اس کے گھر چلے جاؤ بس خراب, السلام علیکم, اس کے بعد یہ تمہاری مخالفت چھوڑ دو. वो चुप करके घर आ गया। सुनो, जब सुनो हो गई तो गुट्टू साहब ने हंसते हुए कहा कि सुरेश साहब, आज के बाद आप मुझे अपना भाई समझें, आप मुझे एज ए पीएम बात न किया करें, मुझे पीएम समझ के आप फोन न किया करें, बल्कि आप मुझे अपना भाई समझें। सुरेश ने फौरन कहा कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप यूसुफ के भाई। उन्होंने कहा कि यूसुफ के भी तो भाई थे ना जिन्हें कुएं में डाला था। तो उन्होंने कहा, भाई तो आप बन रहे हैं, लेकिन मैं ख्याल रखूंगा बहरहाल फिर भी कि आप मेरे वो यूसुफ वाले भाई तो नहीं। तो बाहर सूरत कहने का मतलब ये था कि भाई का लफ्ज कह देना तो बहुत आसान, लेकिन उस पर अमल, प्रैक्टिकल तौर पे अमल करना कि भाई बन के दिखाना। उन्होंने कहा, ये अच्छा, इतना इससे बड़ा कमाल ये है, एक साहब निकाल देता, देखो भाई मेरी दो बीवियां हैं, तुम तो मेरे भाई हो, तो मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूँ, लेकिन तुम इन दो को पहले देखो, इनमें से तुझे कौन सी पसंद है, जो तुझे पसंद हो मैं तलाक दे देता हूँ, इज्जत गुजर जाए तुम शादी कर लो। ये अंसार का कमाल था, और आगे भी तो फिर मुहाजरीन थे, हमारी तरह तो नहीं थे ना, हमारी तरह होते तो यार बड़ी अच्छी बात है, ठीक है आदमी खुद अपनी बीवी देना चाहते तो क्या क्या खुशी से ही दे रहा है, हमें तो कोई ना भी दे तो देख लेते हैं, वो तो पैसे देने पर अभी हुआ हुआ है, हम तो वैसे भी तलाके ले लेते हैं, तावीज़ कर लेते हैं, सेहर कर लेते हैं, जादू कर लेते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा तकरीरों में भी कहा करता हूँ कि अपने घर में कभी पीर या मौलवी को मेहमान न रख सकते, और हर आदमी को रख लिया करो, इन दो लोगों से जरूर बचा करो। कई लोग मुझसे नाराज हो गए, आप मौलवियों की तौहीन करते हैं, उसको तौहीन समझें कुछ समझें। एक तो मौलवियों को आदत होती है मुताला करने की, किताबें पढ़ने की, स्टडी बड़ी करते हैं, मतन देखा, आशा देखा, शरा देखी, एक एक लफ्ज देखा, इसी तरह इनको पाऊं भी किसी औरत का नजर आ जाए तो ये सर तक पहुंच जाए, ये मुताला शुरू कर दे, आदत होती। और दूसरी बात ये होती है कि ये गरीब भूखे होते हैं, इनको कुछ दिखा हुआ नहीं होता, मतलब भूखे आदमी से हर किस्म के जुर्म की तवक्को हो सकती है। एक गुनाहगार आदमी ने तो सैकड़ों औरतें देखी हुई होती हैं, उसका दिल भरा हुआ होता है, उसने क्या गुनाह कर। तो ये मकाम था साहबा का कि अब्दुर्रहमान इब्ने उन्होंने कहा, देखो अंसारियों बात सुनो, तुमने अपने भाई होने का हक अदा कर, लान अंसा फजलकुम, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते, लेकिन खुदा के लिए एक भाई ने कहा कि मेरे भाई दुल्लू नहीं रखो, मुझे एक रस्सी दे दो, एक कुल्हाड़ी दे दो, और मुझे बतला दो कि लकड़ियां कहाँ आती हैं, कहाँ बिकती हैं, जज़ाकुम अल्लाहु खैरा, मैं लकड़ियां बेच के खाना खा लूंगा, मैं भी किसी के दरवाजे पे पड़ के उसके लिए बोझ बनना नहीं चाहता। मेहमान होता है तीन दिन, उसके बाद क्या मेहमान है भाई, फिर तो बलाए जान है। अभी इस मुलाकात के बाद फिर हुजूर ने एक हुक्म जारी किया, आपने फरमाया कि आज के बाद को मदीने मुनव्वरी पनाह नहीं देगा किसी के, वो जीवान नहीं बन सकते, जीवार नहीं बन सकते कि कल को कोई कुरैशी आ जाए। मदीने मुनव्वरा में और एक आदमी कह रहे कि हाँ जी मेरा दोस्त है, मैंने पनाह दे दिया ना, खबरदार मुशरिक को अब कोई पनाह नहीं देगा। और दूसरा हुजूर ने हुक्म जारी किया कि अब किसी गैर मुल्क से या गैर कौमों से जो मुआहदे होंगे वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी यहूदी को हक नहीं, अब किसी काब बिन अशरफ को, बनु कुरैज़ा को, बनु नज़ीर को, बनी कैनाता को, उनके सरदारों को कोई हक नहीं, अब ये हक सिर्फ इस्लाम का है। अगर किसी कौम से मुआहदा होगा, अहूद होंगे, बवासीक होंगे, वायदात होंगे, तो सिर्फ हम करेंगे और कोई नहीं करेगा। और उसके बाद जनाब ये है कि हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबी वसल्लम तसलीमन कसीरन कसीरा ने नमाज का हुक्म, क्योंकि याद रखे नमाज में कई अदवार गुजरे हैं, जो नमाज हम पढ़ते हैं जो अहम इबादात, जो सिला बैन अब्द व बैन रब्ब, इससे कई अदवार गुजरे हैं। पहले जमाने में सहाबा नमाज पढ़ते थे, लेकिन नमाज फर्ज नहीं थी, यानी इब्तदा इस्लाम में मक्के में हजूर भी नमाज पढ़ते थे, सहाबा भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन नमाज फर्ज कोई नहीं थी, अपने मन से किसी ने पढ़ ली, किसी ने न पढ़ी, پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ پانچ نمازیں نہیں، صرف تہجد، تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قم اللیل، حکم یہ تھا کہ میرے بڑا الا قلیلا، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا حصہ. اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی، اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه یا آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام، یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو، زیادہ حصہ آرام کر. سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی، قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے، یاد رکھیں، اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے، اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے، اس میں صلاۃ الفطر بھی آ جاتی ہے. یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے، کیونکہ رات کی نماز ہے نا، رات میں پڑھی جانے والی نماز کی شابی آپ رات میں پڑھیں گے، تراویح کی رات میں پڑھیں گے، وطر کی رات میں پڑھیں گے، تہجد کی رات میں پڑھیں گے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تہجد فرض رہی، لیکن آپ کی امت پہ تہجد فرض نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ تہجد فرض رہی، اسی لیے حضور نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی الا لیلۃ المزدلفہ، مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج میں تشریف لے آئے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی. کیوں؟ شفقتا علی امتہ، اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی 10 تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹانے ہیں، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے، تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے. تو حضور نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ کبھی زندگی میں، سفر میں، حضر میں حضور نے کبھی تہجد نہیں پڑھی. اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا، دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہے جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں چاہے تو میں پتہ نہیں، سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں یہ نہیں بتلا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا تیکھی ہے، کیسی ہے، کیونکہ ظاہر اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بڑے بندے جو آئے سو چھپے، یہ کہنے والے نہیں، بتانے والے نہیں. آپ ذرا اللہ میں آئے، ذکر میں آئے، فکر میں آئے، پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں. تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ تارے سمندر میں کیا ہوتا ہے. ساحل سے کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو، جو مرضی آئے کیسے ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ذرا مدنی رات کی نماز جو ہے نا، نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز. یہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا، جو بڑائی ہے، جو اکڑ ہے، جو غرور ہے، جو انا پرستی ہے، اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے، اسی چل رہا ہے، بڑا اہم سکون ہے، اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیتا ہے. اس وقت دن سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا تو معمولی سی بات نہیں ہوتی. آدمی اپنے جذبات کو کچلتا، اپنے خواہشات کو مٹا دیتا. اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں، کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں، شور نہیں، توجہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہیں اور رب ہے. وہ جو تنہائی ہے نا جی، اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حببل خلوا، حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی. آپ جا کے پورا پورا مہینہ غارِ حرا بیٹھے رہے. اسی لیے اپنی علماء اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں قرآن و سنت کی روشنی چلنے والے، ابھی وہ اسی لیے اپنے تلامذہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو، خلوت سے بچو، الگ بیٹھو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، اپنے اعمال پہ توجہ کرو، اپنے نفس پہ توجہ کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو، روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو. تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کی اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہو، اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جائیں، وہ بتی جلتی نہیں. جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے؟ اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کو، کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کیا تھا، صلاۃ تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت پر بھی، پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی، حضور کے ذمہ رہی. اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام، آدھی رات نماز، وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا. فرمایا فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى. اللہ نے فرمایا بھئی اب اجازت ہے آپ کی امت کو اتنا پڑھ سکے آپ، کیوں اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے، تم میں مجاہد ہوں گے، تم میں کاروباری لوگ ہوں گے، صبح اس نے جا کے ڈیوٹی پہ جانا ہے اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تہجد میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا. لہذا اب اس کے لیے آرام ہے کہ پڑھ سکے، بس باقی سب اللہ نے معاف کر. تو نماز کی پہلی اسٹیج یہ تھی. دوسری اسٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے 50 فرض معراج کی رات کہ 50 نمازیں پڑھیں. تو ایک دفعہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریزیڈنٹ سے مخالفت تھی، تقابل تھا، تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ نے وہ 50 نمازیں ہی رکھتے، کم از کم آپ بولی اسی میں تو مصروف رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا. انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہم تو لگے رہتے نا فارغ سے، ہم نے تو نماز نہ ایک پڑھنی ہے نہ 50 پڑھنی ہے نہ 5 پڑھنی، لیکن اگر 50 نمازیں ہوتی تو کم از کم 24 گھنٹے آپ 50 نمازوں میں لگے رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا، ہمارے خلاف ہر ایجیٹیشن ہے، مظاہرے ہیں، تقریریں ہیں. تو سر نے کہا کہ تم تو ابھی 5 نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو، جب ہم 50 پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے، پھر تو تم ایک گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے، ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے، اس لیے کہ ابھی نمازیں ہماری کم ہیں. اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے 50 نمازیں پڑھنے کی، تو پھر وہ نورانیت، تو بس وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے، تم تو پھر ایک دن بھی نہ ٹھہرتے. تو بہرحال 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر اللہ نے معاف فرما دی اور 5، جب 5 رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے، اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، یہ کوئی انسانی پولٹے نہیں ہیں، یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہے کہ جب چاہا بدل دیا، میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے 50 والا، امت آپ کی 5 پڑے گی لیکن لکھیں گے ہم 50 سمجھا بالحسن سے فلح اجر انسان. اچھا اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی پتہ ہے اس نے کیسے سمجھا؟ اس نے کون سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے 50 جلد ہوں گے، اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں. لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دی، پیسے جمع ہو، اب پیسے تو جمع ہو گئے، اس بدبخت نے لکھی 5 جلدیں 50 نال اس کا کام. اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہو. پھر نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے, نبی تو پاک ہوتا. اس نے کہا 50 جلدیں ہیں, آج 2 سال گزر گئے, پیسے لے لیے, ابھی تک 5 جلدیں میدان میں آئی ہیں. تو مرزا صاحب نے اپنے الہ آباد سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں, اللہ نے بھی تو 5 کو 50 کہا تھا, تم بھی 5 کو 50 سمجھ لو. اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا کہ نماز 5 پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم 50, تو 5 کو انہوں نے بھی تو 50, تو آپ بھی میری انسان جلدوں کو 50 سمجھ کے پڑھ لو, بس ٹھیک ہو گئے. جھوٹ تو میں نے نہیں بولا, دیکھے نا منطق کیسی ہے الٹی. تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ 5 فرض. اچھا, لیکن 5 فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی 5 فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں. 5 نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن 2-2 رکعت کر, ہر نماز 2 رکعت, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, سب 2-2 رکعت. اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا, کہ سفر میں تو نماز 2 رکعت رکھی گئی جو اصل تھی, لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی 4, عصر کی 4, عشاء کی 4, مغرب کی 3, لیکن فجر کی 2 رہنے دی گئی اپنے اصل پہ. تو نماز میں یہ ادوار آئے, اور یہ سارے دور کہاں آئے, مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد. اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا, ابھی نماز کیسے اکٹھے پڑھیں, کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا, کیسے جمع ہوں, کیا کریں. 2 آدمی 4 آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کے کہ جی ہاں اب دیوال ہو گیا ہے, ہم نماز پڑھنے جانا ہے ظہر کی. اچھا جی اب سایہ جو ہے 1 مثل ہو گیا, 2 مثل ہو گیا, اب ہم نے عصر کی پڑھنی ہے, اب جی غروب ہو رہا ہے ہمیں عشاء کی پڑھنی ہے, اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے, اور مغرب کے غروب کے بعد ہی اب شفق ڈوب گیا, چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں. تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا, اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس بھی تھی کہ اس پہ وہ جمع ہو جائیں. اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا, آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرو, یہ تو بڑی مشکل بات, کسی کو سایہ نظر آیا, کسی کو سایہ نظر نہیں آیا, کوئی بیچارہ زوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا, کوئی نہ سمجھ سکا, یہ تو بڑا مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اچھا پھر 2 آدمی جائیں گی, بلاؤ سب کو نماز نماز نماز, پھر کوئی گھر ہے کوئی نہیں, کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی. تو صاحبہ نے کہا ٹھیک ہے, ایک صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یار سن بس سن, میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں, آگ کی روشنی سے کہ سمجھے مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے. تو انہیں کہا, انہیں کہا یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے, اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے, اس کو جلاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہیں, مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں, اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہیں ان میں آگ جلتی ہے, آگ بجھ نہیں چاہیے, کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ, انہوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس, ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں سینگ, آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں پاکستان میں ہمارے ملکوں میں بھی یہ مرد موجود ہیں نا, وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں, آواز دیتے ہیں, بھیک مانگتے رہتے ہیں, جو بھی ہوگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھاتے ہیں, اس میں آواز مارتے ہیں, بچے خوش ہو گئے, رکھے ہو گئے, انہوں نے بھیک مانگ لی, انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر دیے, تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں. تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے من اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں, اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجائے تو سمجھ گیا ظہر کا وقت ہو گیا. سب کو یہ تجویز پسند آئی, حضور پاک بھی چپ ہو گئے, لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی, لیکن حل کوئی نہیں. اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈیں, مسلمانوں کے پاس تو ناقوس کا نہیں ہے بجانے والا, آج کے مسلمانوں تو خیر سب کچھ مل جاتا, کسی حال تک پہنچ جاتا. اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا, آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقی کی پوری رینج ہوتی ہے, نہیں کہ ایک آدھا ہو, معلوم ہوتا ہے کہ نسل میں میراثی تھی. اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو, ستار ہو, سرمنڈل ہو, تبلہ ہو, کیا کیا پلائیں ہوں پتہ نہیں, کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندان کا آدمی ہے. کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں, بڑا تو ہوا نا. اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے بھی. ہاں آپ کو پتا یہ بھی ہونا چاہیے, نواب پیدا کہاں ہوتے تھے, اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس معاف کرے, قدرت ہر چیز سے انتقام. جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے, جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے. پھر تمہاری بچیاں بھی ہوئی جب منہ پہ بیٹھی. یعنی آپ حیران ہوں گے, میں جس طرح صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں, اور بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا, اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیا جو ہے اور رقاصہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی. وہ جناب پوری دنیا ہل گئی نا, بڑے بڑے گدی نشین, بڑے بڑے پردہ نشین, بڑے بڑے سجادگان, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے صنعت کار, ساہوکار, سرمایہ دار, جناب ہل گئے. رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے, خدا کے لیے شورش کرو. اگر یہ پلتا اٹھاتا ہے تو گد کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. اور کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان, کتنا بڑا ملک ہے پاکستان. دعا کریں اللہ مسلمان کے حال پہ رحمت کرے. آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا پورے. آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں, 50 سال گزرے ہیں, عورت کتنا اثر ہے. اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی. ہمارے ہاں بھی عورت, بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت, ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت. مر تو ویسے ختم ہو گئے, اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ گئے. کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے. اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچھ نہیں ہوئی قوم ہے, جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا, جس کی گواہی آدھی کر دی گئی, جس کا میراث آدھا کر دیا گیا, دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں, بھیانک باتیں ہیں, اللہ معاف کرے. تو بہرحال ناقوس کے لیے جسا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو, کہاں تلاش کرو. لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو, مسلمانوں کے گھر میں ناقوس کا کیا کام. ابھی وہ ناقوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا, رأیت رؤیا, رأیت رؤیا یا محمد, حضور میں نے ایک خواب دیکھا. فرمایا کیا خواب؟ انہوں نے کہا حضور میں کل جیسے بیٹھا ہوا ہوں ایسے ایک بندہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ تم ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو, مسلمانوں کا ناقوس سے کیا کام ہے, اور میں تمہیں سکھاتا ہوں. یا رسول اللہ بکان وکال, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پوری اذان. اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری, اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے, لہذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے, لیکن علم بلال, تم بلال کو سکھا دو. وجاء عمر بتا دیا سنی رائے تو رویا, حضرت عمر آئے, انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے اذان دکھائی گئی سنائی گئی. انہوں نے تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دیا, حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں. فأقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلاً کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر دے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے, اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے. کون یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنی, حضور کا فرما دینا خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے, اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک لیں، حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے. تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا. اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد مؤذن ہوئے، اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم بھی مؤذن. حضور پاک رمضان میں دونوں بھی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا، لوگ ساری کھانا شروع کر دیں، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے، بند کر دیں. بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے، اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد رسول اللہ کے، لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا. ابھی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں، اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نوجوان. حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی، تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا کٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے، تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال کہ اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی چھیڑ چھیڑے چلا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا، صحابہ بھاگے پکڑ لیا، پھر تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم نے سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی محذورہ کہتے ہیں میں چپ کر گیا کیونکہ سب سے آواز بلند تو میری تھی، میں تو خیر چپ کر گیا، لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑے جائیں لوگ اس نے مارا تھا، میں نے تھوڑا مارا اس نے مارا. حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ، تم نے بیٹھے، یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا، مکتب عشق کے انداز تیرا لے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد، یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں. حضور نے فرمایا اچھا تم بھی آنا شور کر رہے تھے، ہم نے فرمایا اچھا قریب قریب، اور اب جو میں کہتا ہوں تو اسی طرح کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہو. وہ کہے گی کہ اللہ اکبر، اس وقت تم چیز رہے تھے، اب ایسے ایسے کہتے زور سے کہو. اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہ جب آزاد ختم ہو گئی تم سونا جاؤ. انہوں نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں، اب تو مجھے کلمہ پڑھا دے، بس اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی، اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ تک صرف زبانوں تک نہیں جاتا، وہ تو دلوں میں اتر جاتا ہے. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا. کتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی محذورہ کو حضور نے مؤذن مکے کا بنا دیا. تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ. اچھا، اور خدا کی شان ہے اسی اثنا میں ہجرت کے فوراً کا مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات، یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چار مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا، لڑکی ہو جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا، پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور بھی کیا بھی ایسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو، بھائی ویدر چینج ہو گیا ہے، مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی، یہاں کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہو گیا ہوگا، اتفاق کی بات ہے. اچھا، اب تیسرا بھی گزرا، پھر تمہیں کچھ شبہ پڑنا شروع ہوا. پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے، اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا. ہم نے کہا سہر نال مسلمون، ہم نے مسلمانوں کے جادو کر دیا، خلاص ان کی نسل ہم نے سب کر دی ہے، اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے، بات ختم ہو گئی. جب اولاد ہی نہیں ہوگی، نسل ہی نہیں ہوگی، تو ان کے بعد ان کا نام کون لے؟ تو خدا کی شان دیکھیں، کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو، اس قید کو، اس غبن کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے سبب کیا. بی بی اسماء ہجرت کر کے پہنچی، اور بی بی اسماء کون ہیں؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر، بی بی عائشہ کی بہن ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ہیں، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے. بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی، اسماء کی ماں الگ. بی بی اسماء آئی مکے سے ہجرت کر کے، اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا. پتا ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ. اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. فحنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھجور دے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی نرم کی، جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے تالو سے لگایا. اس کو کہتے ہیں تانی. تو اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لواب. اچھا جی، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، چار دن گزر گیا، دس دن گزر گیا، عبداللہ بن زبیر زندہ ہے، بچے میں موت نہیں آئی، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماں بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے. تو لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا، ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا، نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی، جادو کر دیا جادو کر دیا. یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کے پاس ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی. لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر من ہؤلاء، وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے. عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے، اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا. کہہ دینا بڑا آسان ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے. بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا. اتنی جرم بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھو پھانسی پہ ہے، کہتے ہیں کیا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ بیٹھ. اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ عبداللہ ابن الزبیر فلعن من صلبہ. اللہ عبداللہ ابن الزبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے. حجاج کو پتا چلا گیا تو کروڑوں لعنتیں برس گئی، اس نے جلدی کرو اتارو بس دفن کر دو، یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لعنتیں بڑھتی چلی جائیں گی، میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی نہیں کی. تو یہ سب سے پہلا سریا، سریا اس کو کہتے ہیں. یاد رکھے دو لفظ، ایک ہے سریا ایک ہے غزوہ. آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریا اور لکھیں گے غزوات. تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہیں، وہ غزوہ. اور سریا وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا، حکم تو دیا، لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے تو سرایا. سب سے پہلا سریا جو حضور نے تنصیب کیا اس کا امیر کون بنا؟ حمزہ ابن عبد المطلب. اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ، راستے میں قافلہ جا رہا ہے قریش کا، ان پہ حملہ. لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا، اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارث ہو گیا. اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑ، قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، یہاں سے تو گزرنے کو، جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو. تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا، حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے. لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی. اور چوں چوں اب دن گزرتے گئے، وہ جیسے کہ کسی نے کیا بات کی، اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے، لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں، آ جانے. باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے میں آئے اور چلے گئے، نبوت ختم، زمانہ ختم. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی.